شيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين وشفيع المذنبين والمجرمين الملقب بطه وياسين النبي المؤيد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أحب الله عنهم الرجس فتقول هل أدلكم على من يكفل صلوات نجي محمد والله سورة طه کی 40 آیات جس کو ہم مسلسل اپنا عنوان کلام اور تبرکن مجلس کے آغاز میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. عرض کیا جا سکا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں خداوند عالم ایک بھائی اور ایک بہن کے سفر کا تذکرہ کر رہا ہے. جناب موسیٰ کا تذکرہ ان کی ولادت کے بعد ان کی ماں کو حکم ہوا کہ اس بچے کو تابوت میں رکھ دیا جائے اور تابوت میں رکھنے کے بعد دریا کے حوالے کر دیا جائے اور پھر وہاں پہ دریا اس تابوت کو ساحل سے ملا دے گا کہ جس کو ہمارا اور موسیٰ کا دشمن اٹھائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ کی بہن کا تذکرہ کہ آپ کی بہن بھی ساتھ ساتھ چلی اذ تمشی اختک, جب آپ کی بہن ساتھ ساتھ چلی اور اس نے وہاں پہنچنے کے بعد یہ کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھرانے ایسے افراد کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی کفالت کر سکے. یہ آیات ہے کہ جس میں ایک بھائی اور ایک بہن کے سفر کا تذکرہ ہے. بھائی کا سفر بھی ایک عجیب و غریب انداز سے ہے تابوت کے اندر. بہن ساتھ ساتھ جا رہی ہے, دونوں اپنی منزل سے چلے ہیں اور اپنے زمانے کے ظالم و جابر حاکم کے دربار میں پہنچنا ہے اور وہاں پہنچ کر بہن کو ایک ایسی بنیاد رکھنی ہے کہ جس سے بھائی کو حیات مل سکے. یہ آیات الہی اس سے ہمارا اس موضوع کے تحت کہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یوں شباہت ملتی ہے کہ یہاں پر بھی ایک بھائی اور ایک بہن کے سفر کا تذکرہ ہے. بھائی عجیب و غریب انداز سے سفر کر رہا ہے, اس طرح کہ بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ ہے, بھائی کے ساتھ بہن جا رہی ہے اور دونوں اپنی منزل سے چلے ہیں کربلا سے اور اپنے زمانے کے ظالم و جابر حاکم کے دربار تک پہنچنا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد بہن کو ایک ایسی بنیاد کہ جس بنیاد کے نتیجے میں یہ زندگی مل سکے۔ لہذا مناسبت یہ، اور پھر ہمارے موضوع کے سلسلے میں جیسے کہ مسلسل ہم اب تک بیان کرتے چلا رہے ہیں، لبیک یا زینب، اور پھر اس کے ذیل میں عصر حاضر میں حضرت ساریہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ہماری ذمہ داریاں، یہ ہمارا موضوع سفر ہے جس کے لیے ہم نے مسلسل عرض کیا ہے کہ حضرت زینب کا مشن اور ہماری ذمہ داریاں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو تلاش کرنا ہے تو ان واقعات میں جا کے ملے گا کہ جن واقعات کو آج تک ہم مسائل کی نظر سے دیکھتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت زینب کا مشن عاشور کے بعد سے اور دربار یزید تک کے سفر کے درمیان مہم ترین پیغامات، عظیم ترین مشن حضرت زینب کا اس مختصر سی مدت میں ملتا ہے، لیکن یہ وہ مدت ہے اور یہ وہ عالم ہے کہ جس میں جس رخ کو بھی آپ سامنے رکھیں گے وہ یقیناً ہر واقعہ مسائل و عالم سے بھرا ہوا ہے۔ جس واقعے کو بھی مد نظر رکھنے کے بعد گفتگو کی جائے، ظاہر ہے مسائل کا ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے، اور پھر اسی دریا اور سمندر میں اگر ہوتا زن ہوا جائے تو حضرت زینب کے مشن کے طور پر جو نایاب گوہر اور موتی نکلتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے عظیم پیغام۔ ہم نے اب تک کی گفتگو میں جو بیان کیا ہے اس میں یہ کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے شام غریبہ میں خیمے کے جلتے ہوئے حالت میں اپنے بھائی سے فقط اجازت نہیں، اپنے بھتیجے سے فقط اجازت نہیں مانگی ہے، بلکہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ زینب کے مشن کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے کہ زینب سب کچھ رکھنے کے بعد، عالم علم لدنی ہونے کے بعد، تمام کمالات اور اختیارات رکھنے کے باوجود بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ زینب ہر طلب پہ اپنے ایمان کی مصلحت کے تابع ہے۔ لہذا خیمے جل رہے ہیں، ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلے کے خیمے سے زینب واقف نہ ہو، لیکن جناب زینب نے امام سجاد سے اجازت لے کر بتایا ہے کہ دیکھیے حقیقی شیعہ یہ ہے، حقیقی زینب کا مشن یہ ہے، حقیقی اسلام اور دین یہ ہے کہ اگر آپ بھی واقع زینب کے مشن پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہتے ہو تو تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ تمہارا کوئی قدم بھی اپنے زمانے میں ایمان کی مصلحت کے خلاف نہ ہو۔ یہ ظاہر اجازت نہیں جا رہی ہے، لیکن اجازت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مجالس میں بیان کیا ہے جناب زینب ظاہرا اپنے بھتیجے کو جلتے ہوئے خیمے سے لے کر آئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے بھتیجے کو خیمے سے نہیں لے کر آئی ہے، جلتے ہوئے خیمے سے بھتیجے کو نہیں لائی ہے، بلکہ زینب جلتے ہوئے خیمے سے امام وقت کے امام کو نکال کر لا رہی ہے، اور وقت کے امام کو نکالنا کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس لیے جناب زینب نے امام سجاد کو نہیں نکالا ہے، تنہا بھتیجے کو خیم جلتے ہوئے خیموں سے نکال کے نہیں لائی ہے، بلکہ مکمل کائنات کو حیات بخشی ہے۔
ورنہ اگر وہیں امام سجاد کی شہادت واقع ہو جاتی تو نہ یہ سیادت کا سلسلہ ہوتا، نہ امامت کا سلسلہ ہوتا، نہ زمین و آسمان باقی رہتے، اس لیے کہ کائنات حجت خدا پہ موقوف ہے۔ یہ ظاہرا تو چھوٹا سا عمل ہے کہ جناب زینب اپنے بھتیجے کو خیمے سے نکال کے لائی ہیں، لیکن حقیقت میں ایک عظیم ذمہ داری ہے کہ جناب زینب نے نبھائی ہے۔ خیموں میں آگ لگائی، خیموں میں آگ لگنے کے بعد اب اگلا قدم جناب زینب کا کیا ہے؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت زینب کا مشن اور ہماری ذمہ داریاں، یہ ایسا موضوع ہے کہ جو مسائل کے دریاؤں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو اگر جناب زینب کے مشن کو دیکھنا ہے تو مشن مسائل کی نظر سے سنا ہے۔ خیموں میں آگ لگی، اور خیموں میں آگ لگنے کے بعد جناب زینب نے تمام کی تمام بیویوں کو جمع کیا ہے، تمام کے تمام شہدا کے بچوں کو، یتیموں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد خیمے کی جلی ہوئی راکھ پر تمام کی تمام بیویوں اور یتیم بچوں کو لٹا دیتی ہیں، اور لٹانے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیتی ہے، ان بیواؤں اور یتیموں کا پہرا دینے لگتی ہے۔ یہ اگلا قدم ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا اگلا قدم، لیکن ظاہر شاید معمولی محسوس ہو رہا ہو، لیکن یہ اتنا عظیم قدم ہے کہ جناب زینب نے ان بچوں کو اس جلی ہوئی راکھ پر بٹھانے بچوں کو شمار کرنا شروع کیا۔ شمار کرنے کے بعد دیکھا، تاریخ نے شان غریبہ کے بہت باریک واقعات کو لکھا ہے، دیکھا کہ دو بچے نظر نہیں آتے ہیں، جناب ام کلثوم کو ساتھ لیا، لینے کے بعد کربلا میں میدان میں جگہ جگہ تلاش کر کے جا رہی ہے، کیا دیکھا رات کی تاریخی میں دو بچے آپس میں گلے میں باہر ڈالے پڑے ہیں۔ زینب لیکن آپ جو قریب جا کے بچوں کو اٹھانا چاہا تو بچے بھوک اور پیاس اور شدت غم و غصے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زینب کو اتنا الم، دکھ، درد شاید کربلا کے شہدا سے نہ پہنچا ہو جتنا زینب کو ان بچوں کے دیکھنے کے بعد پہنچا ہے۔ لہذا تاریخ تو جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی بچہ قافلے سے گر جاتا تھا، جب بھی گھر سے حکم یہ ہے کہ قافلے کو جتنی تیزی کے ساتھ ہو سکے دبایا جائے، لیکن زینب حد الامکان کوشش یہ کرتی تھی کہ گرنے والے بچے کو اٹھا کے لایا جائے اور قافلے میں شامل کیا جائے، مگر یہ کہ بچہ گرنے کے بعد رخصت ہو چکا ہو اور اس کے بعد نفقت بچوں کی اس طرح سے نگہ داری، ان شہدائے کربلا کے یتیموں کی نفقت اس طرح سے پرورش، بلکہ اگر پرورش کا حقیقی معنوں میں جائزہ لینا ہے تو وہ واقعات کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب زینب کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا، اور جب معلوم کیا کہ پھوپھی اماں یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے، تو ایک مرتبہ جناب زینب یہ واقعہ اپنے سامنے سنا ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ چونکہ حضرت زینب کا مشن ان مسائل کے واقعات ہی سے نکالا جا سکتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ان واقعات کو پہلے تذکرہ کیا جائے اور اس کے بعد مشن کو آشکار کیا جائے کہ زینب کا مشن کیا ہے، اور پھر مشن کے ذہن میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ لہذا یہاں پہ جب امام سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ کے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے، تو اتنا سب کہ کربلا میں تین دن کے بھوکے پیاسے رہے ہیں، زینب مسلسل اسیری کے دوران نمعلوم کتنے تین دن بھوکی پیاسی رہی، اور اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ جب رات کی تاریخی میں امام سجاد نے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ بیٹا کھانا پانی اتنا کماتا ہے کہ زینب اپنے حصے کا کھانا پانی بچوں کو پلا دیتی ہے، یعنی زینب فقط تین دن کربلا میں بھوکی پیاسی نہیں ہے بلکہ مسلسل اسیری میں بھوکی بھوکی پیاسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس ایام میں زینب جب مدینے پہنچی ہے تو کمر بھی خمیدہ ہو چکی ہے اور بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ لہذا یہ وہ واقعات ہیں کہ جہاں سے ہمیں لبیک یا زینب کہنے کی ضرورت ہے، یہ وہ واقعات ہیں کہ جہاں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ یہ میں نے واقعہ پڑھا کہ زینب کی جو شام غریبہ سے ذمہ داری شروع ہوئی ہے، یہ جناب زینب نے جس مشن کی بنیاد رکھی ہے وہ مشن یہ ہے کہ زینب شہداء کربلا کے بچوں کی، یتیموں کی کفالت اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، اور کفالت اس حد تک کہ فقط اپنا کھانا کھانے کے بعد اگر بچوں کو کھلائے تو یہ شاید کمال نہ ہو، بلکہ کفالت کی صورت حال یہ ہے کہ اپنے حصے کا بھی کھانا کھلا رہی ہے۔ یا کل جس مشن اور جس پیغام کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ زینب نے امام سجاد کو خیمے سے نکالا، امام سجاد کو نکال کے کیا کائنات کو حیات بخشی، سلسلے امامت کو زندگی بخشی، سلسلے سیادت کو حیات بخشی، اس پیغام اور مشن میں شاید یہ کہا جا سکتا ہو کہ جناب وہ موقع زینب کے لیے فراہم ہوا ہے، یہ موقع ہمارے لیے فراہم نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی جان کو بچائیں، لیکن جو آج کا سلسلہ ہے یہ وہ موقع ہے کہ جس میں ہر انسان شریک ہو سکتا ہے۔ زینب کا مشن یہ ہے کہ شہداء کربلا کے بچوں اور یتیموں کی کفالت کرنی ہے، لہذا آج ہمارے لیے جناب زینب کے ساتھ اور ان کے ساتھ لبیک یا زینب کہنے کا موقع موجود ہے، اس لیے کہ آج دنیا میں جو خصوصاً شیعہ پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ جتنے بھی چاہے آپ کے عراق میں یا پاکستان میں یا کسی بھی شہر میں جو آج شیعہ مارے جا رہے ہیں، یہ شیعہ اپنی ذاتی دشمنی میں نہیں مارے جا رہے بلکہ ان کے قتل ہونے کی وجہ یہ ہے، ان کے شہید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ حسین کی مجلس میں آئے تھے، یہ حسین کے جلوس میں آئے تھے۔ اب جب یہ جلوس اور مجلس میں آنے کے بعد کسی یتیم صفت انسان کے ہاتھوں شہید اگر ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ حسین کے نام پہ شہید ہوئے ہیں، یہ حسین کے اپنے اس کردار اور اس آواز میں شہید ہوئے ہیں جس کی بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے، یعنی آزاداری میں شہید ہو رہے ہیں۔ لہذا ان بچوں کی کہ جو شہید ہوئے ہیں، ان شہداء کے یتیموں کی ذمہ داری اگرچہ یقیناً جناب زینب جہاں بھی ہیں وہ شہداء کربلا کے یتیموں کی طرح، آج بھی ان شہداء کے بچوں کی کفالت زینب اٹھا رہی ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے کہ جو حسین کے نام پر زینب کے نام پر ہمیشہ آزاداری منانے چلے آ رہے ہیں، ہماری آج ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، سب مل کے اس لیے کہ یہ دنیا جہاں شیعہ شہید ہو رہی ہے، شیعوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جن مجلسوں میں، جن جلوسوں میں جو ہمارے شیعہ شہید ہوئے ہیں ان کی بیوائیں نہیں، ان کے بچے یتیم نہیں ہوئے ہیں، تو اب اگر یہ شہید حسین کے نام پہ شہید ہوئے ہیں، حسین کی مجلسوں میں شہید ہو رہے ہیں، حسین کے نام پر جلوسوں میں شہید ہو رہے ہیں، تو ہم اس وقت سب سے مہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں کوئٹہ میں بیٹھنے کے بعد یقیناً اپنی جان کی قربانی تو نہیں دے سکتے، یقیناً ان شیعوں کے بچے بھی ہوں گے، یقیناً ان شیعوں کی بیویاں بھی ہوں گی، لہذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم لبیک یا زینب کہتے ہوئے جناب زینب کے اس کردار اور سیرت پہ عمل کریں اور عہد کریں کہ شہزادی ہم آپ کے مشن پہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہیں، ہم اس ملک میں گویا میں بیٹھنے کے بعد یقیناً اپنی جان سے ان کی ان کے ساتھ ان کے ہمراہی اور قربانی نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہاں تھوڑی بہت مالی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اپنی اپنی جیسی بھی حیثیت ہے، ایک دینار دو دینار سے لے کر 150,000 نکلے گی مہینے میں سال میں ہر روز زندگی میں جیسا بھی ہو سکے، اس لیے کہ اگر ہمیں واقعاً لبیک یا زینب کہنا ہے تو زینب کی سیرت یہ ہے کہ زینب کا عظیم ترین کارنامہ شہدائے کربلا کے بیویوں بیواؤں کی سرپرستی اور ان کے یتیموں کی کفالت ہے، اور کفالت میں کس عجیب انداز سے کیا اپنے حصے کا کھانا پانی بھی کھلا رہی ہیں۔ تو عزیزوں یہ آج کا ہماری اس مجلس کا پیغام یہ ہے کہ حضرت زینب کا مشن یہ کہ شہدا کے یتیموں کی کفالت کی بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے اور اس معیار پہ پہنچایا ہے کہ یا تو اس شان و شوکت کی فضیلت پنجتن پاک کے یہاں نظر آتی ہے کہ جن کے شان میں یتیم پروری کے نتیجے میں سورہ دہر نازل ہوتا ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما واسیا، یہ پورا سورہ دہر روزے رکھنے کی وجہ سے نازل نہیں ہوا، کہہ رہے تو دین کے روزے رکھے ہیں روزوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ سورہ دہر کے نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما واسیا، یعنی سورہ اس لیے سے آپ اندازہ لگائیں کہ یتیموں کی پرورش اللہ کی نظر میں کتنا عظیم مرتبہ رکھتی ہے، کتنا عظیم مقام رکھتی ہے کہ اہل بیت نے 3 دن تک روزے رکھے اور روزے رکھنے کے بعد ہر روز کسی دن یتیم کسی دن مسکین کسی دن اسیر آتا رہا اور اہل بیت کے دروازے پہ مانگتا رہا، اہل بیت دیتے رہے۔ اس میں جو ضعیف نکات وہ ایک تو یہ کہ یطعمون الطعام علی حبہ، اس حبہ کی ضمیر کو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ حبہ کی ضمیر طعام کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اہل بیت کو کھانے کی خواہش اور ضرورت تھی، ضرورت ہونے کے بعد اللہ کے راہ میں یہ کھانا یتیم کو دے دیا ہے، یطعمون الطعام یہ انہوں نے کھانا کھلایا ہے اللہ حب ہی کھانے کی ضرورت کے باوجود، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیت اپنا پیٹ بھر چکے ہو اور پیٹ بھرنے کے بعد جو کھانا بچا ہو وہ یتیم کو دیا اٹھائے، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ حب ہی کھانے کی ضرورت کے باوجود، لہذا جو مقام ہے وہ عظیم ہے، یہی موقع جو اہل بیت کے لیے کہ اللہ حب ہی کھانے کی ضرورت کے باوجود اہل بیت نے یتیم کو یہی شان زینب کی نظر آ رہی ہے کہ زینب کو کھانے کی ضرورت ہے، 3 دن کی بھوک ہے لیکن بھوک کے باوجود کھانا یتیموں کو کھلا رہی ہے، تو ظاہر جو موقعیت جو مقام پنجتن پاک کے سلسلے میں اہل بیت طاہرین کے سلسلے میں قرآن کریم کا سورہ دہر نازل ہوا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما واسیا، اسی سورہ دہر کا پھر دوسری سورت جناب زینب نے کیا کی ہے کہ شہدائے کربلا کے یتیموں کو اس طرح سے کھانا کھلا رہی ہے کہ اعلیٰ حبہ ہی یعنی ضرورت موجود، اور اس کے بعد جو دوسرا نقطہ سورہ دہر میں ہے وہ یہ کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ کھانا جو تمہیں کھلا رہے ہیں سورہ دہر ہم یہ کھانا جو تمہیں کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ قربۃ الی اللہ ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکرا، شکریہ کے طلبگار ہیں۔ لہذا اخلاص اور خلوص کی اس منزل میں کہ یتیم و مسکین کو کھانا کھلانے کے بعد نہ کسی شکریہ کے طلبگار نہ کسی جزا کے طلبگار، تو جب ظاہر ہے اہل بیت اس خلوص میں خیرات اور یتیموں کا خیال کرتے ہیں، تو اب ان سے شکریہ نہیں چاہیے تو خدا ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے خود کہتا ہے کہ سائق مشکورہ، اہل بیت تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ کوئی انسان نہیں بلکہ تمہاری کوشش کا خدا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یتیموں کی پرورش ہے کہ آپ نے خود بھوکے رہے ہیں یتیموں کو کھلایا ہے، جس کی شان میں پھر یہ پورا سورہ نازل ہوا ہے۔ اسی کو مکمل جناب زینب عملی پہلو یہ کہ خود بھوکی ہے اپنے حصے کا کھانا پانی بچوں کو پلا رہی ہے، جبکہ سورہ دہر میں عموم میں مطلق یتیم کی طرف اشارہ ہے، وہاں یہ قید نہیں ہے کہ یتیم کون ہے، حتیٰ کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، مسلمان میں بھی محب اہل بیت ہے یا غیر۔ سورہ دہر میں جو در اہل بیت میں یتیم و مسکین و اسیر آئے ہیں وہ تفسیر معنوی اپنی جگہ پہ ہے کہ فرشتے آئے اور روٹیاں ایک طرف سے لے کے گئے، لیکن تفسیر ظاہری کے لیے یتیم آیا ہے کون، کوئی قید نہیں۔ لیکن جناب زینب جن یتیموں کی کفالت کر رہی ہیں وہ یقیناً شہداء، لہذا یہ وہ وقت ہے کہ جس عنوان کے تحت ہمارا یہ اشرہ چل رہا ہے، لبیک یا زینب، حضرت ثانیہ زہرا کا مشن اور ہماری ذمہ داریاں، تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں ہم اپنے دل میں یہ عہد کر سکتے ہیں، شہزادی آپ نے جس مشن کی بنیاد رکھی ہے اس مشن میں ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ شہید ہو رہے ہوں، حسین کے نام پہ شہید ہونے والے شیعہ، حسین کی مجلسوں میں شہید ہونے والے شیعہ، حسین کی عزاداری کے جلوس میں شہید ہونے والے شیعہ، ہم اگر اپنی جان سے ان کا دفاع نہیں کر سکتے تو ہم ان کی کفالت کی ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی جیسے ملک میں رہنے کے بعد اگر ہم جان سے دفاع نہیں کر سکتے ہیں تو مالی حیثیت سے اتنا ضرور شہید ہونے والے شیعوں کو تلاش کریں اور ان کے بچوں کو، ان یتیم بچوں کو ایسی پرورش کریں کہ دنیا والوں کو دکھا دیں کہ پرورش کرنے کے بعد جب یہ یتیم بچہ ہم اپنے معاشرے کو پیش کریں گے تو یہ معاشرے میں بچہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم نے ایک شیعہ کو شہید کیا تھا، ہم نے اس کے یتیم بچے کی پرورش کر کے ایسا بنا دیا ہے کہ ایک کو شہید کیا ہے یا ہزار کا مقابلہ کرنے کو تیار۔ اس لیے یہ خدمت ہونا ضروری ہے تاکہ وہ غریب شیعہ جو ہمارے اپنے ملکوں میں ان دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے خائف ہو چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اس خوف اور ڈر سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں اور جب دیکھیں کہ ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو ہم مجلسوں میں جا کے کیا کریں گے، ہم جلوسوں میں نکل کے کیا کریں گے۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ جناب زینب نے جس بنیاد کو، جس مشن کا آغاز کیا ہے، اس میں اس قدر حوصلہ دیا ہے کہ ہم اپنے وطن میں یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے بھی یہ دہشت گردی ہوتی رہے لیکن اگر ایک مارا گیا ہے تو اگلے دن اسی مجلس میں اگر سو تھے تو ہزار شیعہ نظر آنے لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں کسی مجلس میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ اگر کسی جلوس میں بم پھٹا اور 10-20 شیعہ مارے گئے ہوں تو پھر اگلے دن یا اگلے سال کو جلوس نہ نکلا ہو، بلکہ اگلی مرتبہ جلوس میں اس سے زیادہ جو ہے تو امام نے مسکرا کے کہا کہ ہاں وہ میرا بھائی ہے جو شہید ہوا. پھر ابن زیاد امام سجاد کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. جناب زینب درمیان میں آ گئی جس کے لیے ہم نے کل اشارہ کیا ہے, اور اس کے بعد امام سجاد کا جملہ ہے جو تاریخ میں قیامت تک محفوظ رہے گا اور ہمارے شیعہ کے ہر بچے بچے کے سینے پہ ہے. امام فرماتے ہیں آپ ابل قتل تو حد نہیں ابن زیاد, اے ابن زیاد کیا قتل کے ذریعے مجھے ڈرانا اور دھمکی دینا چاہتا ہے؟ اما علمتا کیا تو نہیں جانتا کہ ان القتل لنا اعدا و کرامت الشہادہ, کیا تو نہیں جانتا ہے کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارا افتخار اور کرامت ہے؟ لہذا امام سجاد تو اسی وقت جواب دیں گے کہ شہادت ہمارا افتخار, شہادت ہماری کرامت ہے, لہذا ہمیں افتخار ہے شہید ہونے کا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا والے ہمارے امام کے اس جملے کو غور سے سنیں, جہاں کہیں بھی ہمارے شیعوں کو دھمکی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, جہاں پہ بھی شیعوں کے جلوس اور زائرین کے قافلوں یا مجلسوں میں دہشت گردی مچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یاد رہے ہمارے امام کا جملہ کیا تو حد بالقتل, کیا قتل کے ذریعے ہمیں ڈرانا چاہتے ہو؟ کیا یہ تم نہیں جانتے کہ قتل ہماری عادت بن چکا ہے, قتل اور شہادت ہمارا افتخار بن چکا ہے؟ یاد قیامت تک کے لیے ہمارے شیعوں اور ہمارے بچے بچے کے دل میں یہ لکھا ہے کہ شہادت ہمارا افتخار ہے. دنیا ہمیں قتل سے نہیں لگا سکتی, لیکن عزیزوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ حضرت زینب کا مشن یہ ہے کہ ایسے شہید ہونے والے بچوں کی کفالت ہماری ذمہ داری ہے. لہذا یا اس طرح کے ادارے قائم کی جائے کہ جہاں حسین کے نام پہ شہید ہونے والے بچوں کی کفالت کی جا رہی ہو اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہو, تاکہ کچھ سال کے بعد جب یہ بچے جوان ہو کے پھر مجمع عام اور معاشرے میں پہنچے تو ظالمین کے لیے منافقین کے لیے ایک انوکھا دور جواب ہو کہ ہم نے ایک جاہل شیعہ کو کسی مجلس کے جلوس میں, لیکن اس کے بدلے میں ہمیں یہ تعلیم یافتہ شیعہ ایک نہیں ہزاروں کے ساتھ سامنے آ چکے ہیں. اس کی ذمہ داری آج ہمارے اوپر ہے, اس لیے کہ قرآن کریم میں جناب زینب کا عملی رخ, یتیموں کی پرورش اور اس میں اپنے حصے کا کھانا کھلانا, ورنہ خود قرآن میں یتیموں کی پرورش کے لیے جس قدر تاکید کی گئی ہے وہ شاید کسی اور چیز کی نہ ہو. میں نے فضیلت کے بعد میں بیان کیا, یعنی قرآن کریم میں جتنی بھی آیات یتیموں کی کفالت اور پرورش کے سلسلے میں ہیں ان کو چند حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک حصہ تو وہ جو فضیلت کی صورت میں پیش کیا گیا ہے, جس میں سورہ دہر کی آیات, بلکہ پورا سورہ دہر اہل بیت کے شان میں اس لیے نازل ہوا ہے کہ یوں تعلمون الطعام علی حبہ مسکینم و یتیمم واسیا, کھانے کی ضرورت کے تحت پھر بھی یتیموں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اور دوسری وہ آیات, یعنی قرآن کریم میں آئے یتیم کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیات دوسرا حصہ وہ ہے کہ جہاں یتیم پروری کو مکمل دین سے تعبیر کیا گیا ہو. یعنی اس اندازہ لگائیں کہ یتیم کی پرورش, یتیم کی کفالت کو قرآن مکمل دین سے تعبیر کر رہا ہے. سورہ ماعون کی آیات ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, سورہ ماعون کی پہلی آیتیں ہیں, پہلی دوسری تیسری آیات ہیں. ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جو دین کی تکذیب کر رہا ہے, دین کو جھٹلا رہا ہے, دین مطلق دین آیا ہے, کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو دین کی تکذیب کر رہا ہے, دین کو جھٹلا رہا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے, یدعو الیتیم یتیم کو دھکے لیتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ ادھر دین کی تکذیب مکمل دین خدا نے یتیم کے دھتکارنے میں حس کر دیا ہے. آیت الذی یدعو الیتیم کا تمہیں دیکھا جو دین کو چھٹا رہا ہے, دین کو چھٹانا ہے, یعنی فضائق الذی یدعو الیتیم, یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو جھٹلا دھکے دیتا ہے, باہر نکال کر کچھ نہیں دیتا. ولا یحض علی طعام کے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتا. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یتیم کی کفالت اور پرورش کتنا عظیم مقام ہے کہ خدا مکمل دین سے دعوی کر رہا ہے کہ یتیموں کا خیال نہ کرنا گویا دین کو چھپانا ہے. یتیموں کی پرورش کا خیال نہ رکھنا گویا دین کا انکار ہے. یہ عظیم آیت ہے کہ جان یتیموں کی پرورش کی عظمت کو کس قدر خدا بلندی ادا کی ہے کہ ادھر اہل بیت کی شان میں سورہ دہر کا نازل ہونا اور ادھر یتیموں کے خیال نہ کرنے والوں کو خدا تکذیب دین سے تعبیر کر رہا ہے کہ گویا یہ دین کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی خدا بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہو, اپنے آپ کو اہل دین سمجھتے ہو, اپنے آپ کو دین والا سمجھتے ہو, تو پھر اپنے یتیموں کی پرورش میں تمہارا کتنا کردار ہے, تم کتنا کریکٹر ادا کر رہے ہو. اگر یتیموں کی پرورش میں تمہارا ہاتھ ہے تو تم دین والے ہو. اگر یتیموں کا تم کوئی خیال نہیں کرتے تو ہرایت الذی یکذب بالدین کے نشان کہ دین کو جھٹلایا جا رہا ہے. اسی طرح کی پھر اور آیا سورہ فجر میں کہ جہاں انسان کی حالت کو خدا نے بیان کر رہا ہے کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اس کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ربی اکرمنی, پروردگار نے مجھے اکرام میرا احترام کیا, اور اذا مبتلا جب اس کو کسی آزمائش میں ڈال لیا, فقلا علیہ اس کو اور اس کو تن دست کر دیا, رزق محدود کر دیا, رزق کے دروازے بند کر دیے, تو یہ انسان کہتا ہے ربی اہاننی. سورہ فجر کی آیتیں ہیں, پروردگار نے میری اہانت کی ہے. یعنی خدا نے دونوں آیتیں بیان کرنے کے بعد جب ہم نے نعمت دی تو کہتا ہے کہ ربی اکرمنی, پروردگار نے میرے احترام کیا, جب ہم نے اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کیا, اس کا رزق تنگ ہو گیا تنگ دستی کی حالت میں, تو کہتا ہے ربی اہاننی, پروردگار نے میری توہین کی ہے. اس کے بعد یہ تمہاری آزمائش, یہ تمہارے رزق میں تنگی, یہ تمہاری تنگ دستی اس لیے نہیں ہے کہ خدا نے تمہاری توہین کی, بلکہ کلا ہرگز ایسا نہیں, بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو. یہاں سے اندازہ لگایا کہ خدا نے عالم نے تمام کی تمام چیزیں اہانت انسانی یا رزق تنگ دستی یا آزمائش و امتحان کی وجہ کچھ اور بھی بیان کر سکتا تھا. جب یہ انسان نے کہا کہ ربی اہاننی, پروردگار نے میری اہانت کی توہین کی, تو فوراً کہہ سکتا تھا کلا ایسا نہیں ہے, بلکہ تم نے میری اطاعت نہیں کی ہے, بلکہ تم نے گناہ کیا ہے, تم نے فلاں کام نہیں کیا ہے, تم نے فلاں کام نہیں کیا, بلکہ آیت فوراً آگے کہہ دیا کلا, بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ ساری وجہ کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. تم یہاں سے اندازہ لگائے مطلق یتیم کے لیے حکم کہ یتیم کی پرورش کو خدا نے مکمل دین سے تعبیر کیا ہے, تمام تنگدستی اور حالات و مجبوریوں کو خدا نے یتیم کے اکرام نہ کرنے پہ موقوف کیا ہے, اور دوسری طرف یتیموں کا خیال کرنے پر سورہ دہر جیسی آیات کا نازل کرنا یہ عام یتیموں کے بارے میں ہے. لہذا اگر ہم عام یتیم نہیں بلکہ حسین کے نام میں شہید ہونے والوں کے یتیم, شہدائے حسینی کے یتیموں کی پرورش, تو وہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ عظیم ثواب بھی اور خداوند عالم کی خوشنودی کا سبب بھی ہے. اس لیے کہ عام یتیموں کا جب یہ کر رہا ہے کہ خداوند عالم یہ تمام کے تمام کہ لا تکرمون الیتیم, تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو, تو جب عام یتیموں کی منزل ہے تو پھر ان یتیموں کی کیا منزل ہوگی کہ جن کے باپ حسین کے نام پہ شہید ہوئے, جن کے باپ حسین کی مجلس میں شہید ہوئے, جن کے باپ حسین کے جلوس میں شہید ہوئے. لہذا آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب جہاں بھی ہیں جناب زینب کے اس مشن کو زندہ کریں کہ زینب نے یتیموں کی کفالت شہدائے کربلا کے یتیموں کی کفالت اس انداز سے کی ہے کہ اپنے حصے کا کھانا پانی بھی یتیموں کو کھلانی ہے اور کھلانے کے بعد خود بھوکی رہ جاتی ہیں لیکن قیامت تک کے لیے اپنے مشن کی بنیاد رکھ رہی ہے کہ اگر میرے چاہنے والے ہو میرے شہیدوں کے بچوں کی کفالت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ لہذا جناب زینب میں نے عرض کیا ہے کہ جو موضوع ہمارا ہے وہ موضوع نکلتا ہی ان مسائل کے واقعات میں سے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ سر جھکا کے سننے پہ یوں مجبور ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو موضوع ہمارا چل رہا ہے یہ مسائل کے واقعات سے ماخوذ ہے۔ لہذا اگر آپ غور کریں یہ ظاہر مسائل کے واقعات ہیں لیکن ہر واقعہ ایسا سمندر ہے، مسائل کا سمندر، کہ جس میں خود ازل ہو جائے تو کائنات کے لیے ہدایت کے لیے عظیم موتی اور گوہر لیے ہوئے۔ ظاہری سی بات ہے کہ زینب نے یتیموں کو ایک جگہ بٹھانے کے بعد نیزہ ہاتھ میں لینے کے بعد پہرا دیا اور پھر پورے اپنے حصے کا کھانا پانی کھلاتے رہی جہاں کہیں بچہ گرا اٹھا کے لے کے آئی۔ اور انتہا یہ ہے کہ جو واقعہ ملتا ہے کہ جناب زینب نے رہائی کے بعد امام حسین سے یہی آ کے کہا کہ بھائی جن بچوں کو تم نے میرے حوالے کیا تھا ان کو اپنی جان سے زیادہ کوشش کی ہے ان کی حفاظت کرنے کی، لہذا سارے بچوں کو لے آئی ہو تیری بچی سکینہ واپس لا سکے۔ جناب زینب ہر حال میں ان یتیموں کا خیال، یا اگر کیفیت یہ ہے کہ اگر سکینہ بھی کہیں گری ہے تو زینب یوں ہی خاموش نہ بیٹھی رہی۔ ایک واقعہ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ جب سکینہ ہماری سے گر گئی ہے ایک مرتبہ قافلے کو تیزی سے دوڑایا جا رہا ہے، کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ سکینہ گر گئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے جب دیکھا کہ میری سکینہ گر گئی، حسین جس نیزے پر امام حسین ہاتھ سے چھٹتا ہے زمین میں گڑ جاتا ہے، ایک مرتبہ خولی نے نیزے کو اٹھانا چاہا نیزہ نہیں اٹھتا ہے، نیزے کو اٹھانا چاہا نہیں اٹھا، شیر کو آواز دی شیر نے اٹھانا چاہا نہیں اٹھڑا، عمر سعد نے اٹھانا چاہا نہیں اٹھڑتا۔ ایک مرتبہ جب تمام کے تمام پہلوان کوشش کر چکے اور نیزہ زمین سے نہیں اٹھتا ہے، ایک شمر اپنے قافیانے کو لے کے امام سجاد کی طرف بڑھا، سید سجاد اپنے بابا سے
اپنی آغوش میں لیے بیٹھی ہے، بیوی بچی کو پیار کر رہی ہے، زینب سے بزر دیکھا نہ ملا، اے بیوی آج تک کوئی نہ ملا جو اس بچی پر رحم کرے، جب سے کربلا سے
نہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. آپ نے دیکھا کہ زینب جگہ جگہ یتیموں کا خیال اس طرح کر رہی ہے کہ کہیں کسی بچے کو کسی یتیم کو کوئی ٹھیس نہ لگنے پائے. لہذا آج شب جمعہ بھی ہے, ایک واقعہ شب جمعہ کے متعلق ملتا ہے. جب اسیر زندان شام میں پہنچے ہیں تو ایسے خرابہ میں اسیروں کو رکھا گیا کہ جہاں
سب سے ہمارے زمانے کے ولی وارث
امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شمار فرما. آمین یا رب العالمین. ماتم حسین.